السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ آن لائن بھی ہمارا یہ پروگرام سن سکتے ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور بھارت کی سرحدی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. سرتاج عزیز کا بھارتی ہم منصب کے نام خط. پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
کشمیر میں بھارت پاکستان سرحد پر تازہ جھڑپوں میں 2 شہری ہلاک، 8 زخمی. سینکڑوں کنبے نقل مکانی کرنے پر مجبور. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور عالمی خبروں میں. انڈونیشیا میں تلاش اور بازیابی کی ٹیمیں ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کی کاروائیوں میں تیزی لا رہی ہیں، جہاں انہیں بحیرہ جاوا میں 4 بڑی چیزیں ملی ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان کے ایوان زیری یعنی قومی اسمبلی میں ہفتے کے روز 2 بڑے بل پیش کیے گئے، جن کا مقصد ملک کے آئین میں ترمیم کرنا ہے، جس کے تحت ایسی خصوصی فوجی عدالتیں قائم کی جا سکیں جن میں دہشت گردوں کے مقدمات کی تیزی سے سماعت کی جا سکے گی. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے بل کے علاوہ آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل ہفتے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید، جن کے پاس وزارت قانون و انصاف کا اضافی قلمدان بھی ہے، نے ترامیم کے بل قومی اسمبلی میں پیش کیے. تاہم اس بارے میں بحث نہیں کی گئی اور اجلاس پیر کی شام تک ملتوی کر دیا گیا. نئی آئینی ترامیم کا مقصد پاکستان کے خلاف جنگ کے مرتکب اور دہشت گردی کے جرائم میں ملوث افراد کے خلاف مقدمات کو تیزی سے نمٹانا اور ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے مؤثر اقدامات کرنا ہے. وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں جمعے کو پارلیمانی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ایک مشاورتی اجلاس میں آئینی ترامیم کے مسودے کو پارلیمان میں پیش کرنے کی منظوری دی گئی تھی. اس اہم اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے بھی شرکت کی تھی. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالت 2 سال کے لیے قائم کی جائیں گی. اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کا قیام فوج کی خواہش نہیں بلکہ غیر معمولی حالات کا تقاضا ہے. خصوصی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے بعض سیاسی جماعتوں بشمول حزب اختلاف کی جماعت پیپلز پارٹی کی طرف سے بعض تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. تاہم جمعے کی رات وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری سیاسی جماعتوں کے مشاورتی اجلاس میں شریک تھے.
صاحب آج مطمئن تھے. آصف زرداری صاحب نے بہت ہی مثبت کردار ادا کیا، بلکہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے اس تمام اتفاق رائے کو حاصل کرنے کے لیے.
پرویز رشید کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان کے دینی مدارس کے حوالے سے تحفظات پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی.
مولانا کے جو تحفظات ہیں ان کا حل نکال لیا گیا ہے اور مولانا کو ان سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے، لیکن بنیادی طور پر کسی کو کسی چیز سے کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پر اگر کسی کے کوئی تحفظات تھے تو اس کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے. اگر مزید بھی ان کی تسلی درکار ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ان کو مزید تسلی بھی دی جائے گی.
آرمی ایکٹ کے تحت پاکستان کے خلاف جنگ کرنے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کرنے، سول اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے، دھماکہ خیز مواد رکھنے یا کہیں منتقل کرنے اور مذہب کے نام پر ہتھیار اٹھانے والوں کے خلاف مقدمہ چلا کر انہیں سزائیں سنائی جا سکیں گی. مزید برآں اغوا برائے تاوان اور غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے مالی معاونت فراہم کرنے والوں کے خلاف بھی اس قانون کے تحت کاروائی کی جا سکے گی. پشاور میں فوج کے زیر انتظام اسکول پر 16 دسمبر کو پاکستان کی تاریخ کے ایک بدترین دہشت گرد حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد کی ہلاکت کے بعد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا فیصلہ کیا گیا تھا. وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ اب وقت آ پہنچا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے لیے ہمدردی رکھنے والوں کا صفایا کیا جائے اور ان کے بقول اس کام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. حکام کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے مقدمات میں ملوث بڑی تعداد تعداد میں ایسے قیدی ہیں جن کے خلاف عدالتی کارروائی کا عمل مکمل نہیں ہو سکا ہے، اس لیے دہشت گردی میں ملوث مجرمان کو سزائیں دلوانے کے لیے خصوصی فوجی عدالتیں قائم کر کے ان میں مقدمات چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پشاور حملے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے ملک میں 2008 سے سزائے موت پر عمل درآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا، جس کے بعد سے دہشت گردی میں ملوث ہونے پر عدالتوں سے سزائے موت پانے والے 7 مجرموں کو پھانسی دی جا چکی ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے اور ان حملوں میں کم سے کم 31 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی ISPR نے کہا ہے کہ خیبر ایجنسی کی تیرا وادی میں نشانہ بنا کر کیے جانے والے فضائی حملوں میں خود کش بم حملوں کے تربیتی مرکز کو بھی تباہ کر دیا گیا اور ہلاک ہونے والوں میں کچھ خود کش حملہ آور بھی شامل تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ خصوصی عدالتیں صرف دہشت گردی کے مقدمات کے لیے استعمال ہوں گی، انہیں سیاستدانوں، مذہبی اسکولوں، تاجروں، اخبار نویسوں اور عام شہریوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے حکومتی عزم کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں ایک جنگ کی سی صورتحال ہے اور اس لڑائی کو جیتنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے عوام کو متحرک ہونا ہوگا۔ اسلام آباد میں ہفتے کو ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے تمام پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کے 3 اجلاسوں اور عسکری قیادت کی مشاورت سے دہشت گردی کے قلاقمہ کے لیے تیار کیے گئے قومی ایکشن پلان کے نکات کی ایک بار پھر وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ملک میں 2 سال کے لیے غیر اعلانیہ نیشنل سیکیورٹی ایمرجنسی لگانے کی تجویز بھی دی ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے مقدمات کی سماعت کے لیے خصوصی فوجی عدالتوں کے قیام کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف ہی استعمال ہوں گی۔
یہ بالکل غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، پاکستان کے عام شہری کے خلاف نہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے وضاحت کر چکا ہوں، یہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے خلاف ہیں۔ وہ جو ہمارے مسجدوں پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے بازاروں پہ حملے کرتے ہیں، ہماری خواتین اور ہمارے بچوں کو مارتے ہیں، کوئی چیز ان کے لیے منع نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے ان کے لیے، ان کے سامنے کوئی قانون نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جب وہ خود پکڑے جاتے ہیں تو پھر وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وکیلوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، ججوں کو بھی دھمکیاں دیتے ہیں، ججوں کے بچوں کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ سو اس ماحول میں دوسری طرف پاکستان فوج جو ان کے خلاف صفے آ رہا ہے، وہ یا پاکستان کی پولیس اور سیکیورٹی فورسز ان لوگوں کو جہاں بھی گرفتار کرے گی، پکڑے گی، ان کو ایک باقاعدہ طریقہ کار کے تحت آرمی کورٹس کے سامنے پیش کیا جائے گا، جہاں انہیں صفائی کا پورا پورا موقع ہوگا۔
ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں ستمبر 2001 میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کے بعد وہاں بھی خصوصی ٹریبیونلز بنائے گئے تھے، لہذا پاکستانی حکومت کی طرف سے کیا جانے والا یہ اقدام کوئی انوکھا عمل نہیں۔ 16 دسمبر کو پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت نے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ اس حملے میں 133 بچوں سمیت 149 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں، ان کی معاونت اور ان کی حمایت کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی اور ایسے عناصر کی نشاندہی کے لیے عوام ایک خصوصی فون نمبر 1717 پر اطلاع دے کر اپنا قومی فریضہ انجام دیں۔ دینی مدارس کے خلاف کارروائی سے متعلق بھی بعض حلقوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لیکن وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ملک میں قائم مدرسوں کی اکثریت کا دہشت گردی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور یہ کارروائی صرف انہی مدارس کے خلاف ہوگی جن کے خلاف حکام کے پاس ثبوت ہیں اور ان کے بقول ان کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ انہوں نے اس موقع پر نام لیے بغیر 4 برادر اسلامی ممالک کا تذکرہ بھی کیا جو پاکستان میں دینی تعلیم کے حوالے سے امداد فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک سے بھی درخواست کی جائے گی کہ وہ اپنی معاونت کو سرکاری چینل کے ذریعے فراہم کریں اور اس بات کا پوری طرح سے یقین کر لیں کہ ان کی امداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کی کارروائی میں کسی طرح استعمال نہ ہو۔ وفاقی وزیر داخلہ نے میڈیا کو بھی محتاط اور ذمہ دار رویہ اپنانے کا کہتے ہوئے انتباہ کیا کہ دہشت گردوں کے بیانات، پیغامات یا دھمکیوں کو نشر کرنے سے گریز کیا جائے۔
دہشت گردوں اور دہشت گردی کے تمام واقعات کی گلوریفیکیشن، مدسرائی یا کسی بھی طرح سے انہیں بہت اونچا مقام دینے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ، آزاد میڈیا ایک اہم عنصر ہے یہ بات آگے پھیلانے میں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس کا کسی صورت حصہ نہ بنیں۔ دہشت گردوں کا کوئی پیغام، ان کا کوئی بیان، ان کی کوئی دھمکی، یہ نشر نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اہم عنصر یہ ہے کہ ہم انہیں بلیک آؤٹ کریں، انہیں بلیک لسٹ بھی کرنا چاہیے اور بلیک آؤٹ بھی کرنا چاہیے۔
پاکستان کو گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے، جس میں اب تک اس کے 50,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستانی فوج نے گزشتہ سال جون سے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی شروع کی تھی، لیکن حکومت کے بقول اب یہ لڑائی ملک کے اندر بھی لڑی جائے گی اور دہشت گردوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ 60 سے زائد کالعدم تنظیمیں پاکستان میں موجود ہیں، جو نام بدل کر یا چھپ کر اپنی اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کے بقول اب ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، اور اگر یہ اپنے عمل سے باز نہ آئیں تو ان کے خلاف بھی فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں خصوصی عدالتوں کے قیام کے لیے آئینی ترامیم، فوجی نگرانی والی عدالتوں اور عام سول عدالتوں میں تفریق اور حکومت کی سیکیورٹی پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ پروگرام ان دی نیوز میں اسد حسن کے ساتھ ماہرین کی گفتگو سے اقتباسات پیش خدمت ہیں۔
جنت علی منصور صاحب، کیا وجہ ہے، یہ عمومی طور پہ یہ پہلا تاثر کیوں آتا ہے کہ جس شخص کو بھی ٹرائل کیا جائے گا ملٹری کورٹس کے اندر، اس کی ایگزیکیوشن ضرور ہوگی، وہ ضرور کنوکٹ ہوگا؟ کیا وہاں پہ شک کا فائدہ نہیں دیا جاتا یا صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا؟ کیا فرق ہے عام عدالتوں میں اور ان عدالتوں میں؟
میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں بھی ہیں، ان لوگوں میں بھی ضمیر ہے اور وہ لوگ بھی انصاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ معصوم لوگ جو ہیں اس کو کسی طریقے سے ان کے خلاف انصاف نہ ہو۔
جیسے سعید الزمان صدیقی صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں آئینی قانونی اعتبار سے کیا یہی کچھ ممکن تھا؟ اس وقت جو لیجسلیشن کے لیے دو بل جو ہیں وہ بھی پیش کیے گئے ہیں آئین میں ترامیم کے لیے، خصوصی عدالتوں کے قیام کے لیے جو ملٹری آفیسر جن کو ہیڈ کریں گے، کیا یہی ممکن تھا آپ کے خیال میں؟ اور کیا ان کو آگے چیلنج تو نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں؟ جی،
جہاں تک کے فوجی عدالتوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں 1998 میں نریم علی کے کیس میں سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اس کو، اور اس میں شق وار یعنی سیکشن وائز ان کو ڈسکشن کیا تھا اور بتایا تھا کہ کیا کس طرح سے یہ متصادم ہے آئین کے شکوں کے ساتھ۔ لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فوجی عدالتیں کسی خاص وقفے کے لیے تو آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اٹ کین ناٹ بی اے سبسٹیٹیوٹ فار ریگولر جوڈیشل سسٹم۔
چودھری نعمان ظفر، اوور آل سیکیورٹی پالیسی، اس وقت جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس کے بعد جو دی گئی ہے، آپ کیا پروز اینڈ کونس دیکھتے ہیں ان کے اندر؟
دیکھیے، یہ جو جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس حادثے کے بعد سے، اس میں زیادہ تر آپ کو ٹیکٹیکل لیول کی چیزیں نظر آئیں گی۔ میں کئی جگہوں پر کہہ چکا ہوں کہ ابھی بھی ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے، ایک پراپر اسٹریٹجی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جس طرح کے حالات پاکستان میں ہیں یا دوسرے صوبوں میں ہیں، ان میں 5 سٹیپ سے گزر کے آپ جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنی سیکیورٹی ٹھیک کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد آپ کو لا اینڈ آرڈر اپنا بالکل بہترین بنانا پڑتا ہے، تیسرے لیول کے اوپر آپ جا کے اپنی گورننس اپنی مضبوط کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی ریٹ بحال کرتے ہیں، چوتھے لیول کے اوپر آپ اپنی اکنامک ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں، اور پانچویں لیول پہ آپ کو سوشل لیول پہ جا کے وہاں بھی ریسٹرکچرنگ کرنی پڑتی ہے۔ پاکستان کا ایک یونیک معاملہ ہے، یہاں پہ یہ 5 کے 5 اسٹیپ ہم کو ایک ساتھ کرنے پڑیں گے۔ میں نے آپ کے لاسٹ اپنا انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ آپریشن ضرب عضب جو چل رہا ہے یہ اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن جو اس کو پولیٹیکل سپورٹ ہونی چاہیے تھی سوشل لیول کے اوپر، اکنامک لیول کے اوپر، گورننس لیول کے اوپر، وہ نہیں مل رہی۔ اس کے آپ کو اثرات نظر آئیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ جو پشاور والا واقعہ ہوا یہ اسی کے وجہ سے ہوا، کیونکہ پولیس کام ہی نہیں کچھ کر سکتی، ان کا صرف کام اتنا رہے گا کہ جب کوئی حادثہ ہو جائے تو جا کے وہاں پہ اس کی رپورٹنگ کر لیتے ہیں، اور کچھ بھی اور نہیں کر سکتے۔ باقی یہ جو آج چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ جی ہم نے ایک فون لائن کا آغاز کر دیا ہے 1717 کا، یہ تو بہت لو لیول کی ٹیکنیکل لیول کی چیز ہے، ان کے پاس ابھی بھی پورا مطلب میکرو لیول کی کوئی اسٹریٹجی موجود نہیں ہے جو ان کے پاس ہونی چاہیے۔ ٹیکٹیکل لیول
آپ کیا سجیسٹ کریں گے، کیا ہونی چاہیے؟
دیکھیں، میں نے جو پہلے بھی میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ جو نیکٹا انہوں نے بنائی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، ان کو ایک نیشنل سیکیورٹی اتھارٹی بنانی چاہیے، این ایس اے کے نام سے نیشنل سیکیورٹی اتھارٹی بنانی چاہیے۔ اس کے اندر پھر 8 یا 10 کوشچن ہم رکھیں گے، ڈپارٹمنٹ بنا کہہ لیں آپ اس کو، یا جس کو یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گروپ کہہ رہے ہیں وہ گروپ بنا لیں، जो एक ग्रुप आपका होगा वो मतलब ट्रांसनेशनल टेररिज्म को देखेगा, एक एक्सट्रीमिज्म को देखेगा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी हम अपने जितने भी मदरसा है उनको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आप हल कर सकती हैं अपने जो एक्सट्रीमिज्म का आपका डिपार्टमेंट हो उसके अंदर।
मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर यह है वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन। हमारी वेबसाइट है urduvoa.com।
इंडोनेशिया में तलाश और बाजियाबी की टीमें एयर एशिया के मुसाफिर बर्दार तैयारे के मलबे को तलाश करने की कार्रवाइयों में तेजी ला रही हैं और उन्हें बहरा जावा में चार बड़ी चीजें मिली हैं। इमदादी कारकुन जहाज के फ्यूजलाग तक पहुंचने की सही कर रहे हैं, जहां ख्याल है कि मुसाफिरों की मजीद लाशें मिलेंगी और ब्लैक बॉक्सेस भी मिल सकेंगे। इंडोनेशिया में तलाश और इमदाद इदारे के सरबराह बामबांग सोलिस्टियो ने कहा कि अब तक जो सबसे बड़ा टुकड़ा मिला है वो कोई 18 मीटर लंबा है। लेकिन जैसा कि रॉन कार्बन ने बैंकॉक से वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए अपनी रिपोर्ट में बताया कि एशिया को ऐसे ताजा चैलेंजों का सामना है, जबकि इंडोनेशिया के हुक्काम इस बारे में बाजाबता तहकीकात का आगाज कर दिया है कि उसने परवाज सुराबाया शहर से जाने के लिए क्लियर की थी। तफसीलात के साथ कमर अब्बास जाफरी।
समंदर की तह में मलबे की ये चार चीजें और तह के ऊपर तेल की चादर इंडोनेशिया के शहर पंगकालान बुन के साहिल से कोई 75 नॉटिकल मील दूर मिले हैं। हफ्ते के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में नेशनल रेस्क्यू एजेंसी के सरबराह बैमबोंग सोलिसिटो ने कहा कि ये चीजें तूफानी मौसम के बावजूद मिली हैं। उनके अल्फाज
डिमेंसी दन सातो ऑब्जेक्ट बरहासिल डिटेक्ट dengan 2 dimensi ukurannya 9.4।
वो कह रहे थे कि चीजें कोई 30 मीटर निस्पतन उथले पानी में नजर आई। उनमें से बास चीजें 9 मीटर तक लंबी और 4 मीटर तक चौड़ी हैं। 30 लाशें समंदर से निकाली जा चुकी हैं, जिन्हें शनाख्त के लिए सुराबाया भेजा जा रहा है। लाशें और मलबा निकालने की कोशिशों में खराब मौसम और मुतलातिम समंदर की वजह से खलल पड़ा। तैयारे से बाहर निकलने वाले दरवाजे समेत तैयारे के बाद दूसरी चीजें भी मिली हैं। अब तक जो लाशें मिली हैं और जो उनके खानदानों को भेजी जा चुकी हैं उनमें एयर एशिया के एक फिजाई मेजबान और इंडोनेशिया के एक नौजवान की लाशें भी शामिल हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। तैयारे पर सवार 162 लोगों में से बेशतर इंडोनेशिया के थे और नए साल की तकरीबात के लिए सिंगापुर जा रहे थे। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ताजियत करने वालों और तलाश के काम में मदद देने वाली टीमों का शुक्रिया अदा करने वाले इलाकाई लीडरों की सफ में शामिल हो गए हैं। 29 जहाज 17 तैयारे और सोनार आलात मलबे की तलाश के काम में मदद दे रहे हैं। रूस भी सिंगापुर, अमरीका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और चीन के साथ तलाश के काम में शरीक है। इंडोनेशिया के डायरेक्टर जनरल एयर ट्रांसपोर्ट जोको मोरिया टोम्बोडियो ने हफ्ते के रोज कहा कि एयर एशिया का सुराबाया से सिंगापुर तक का प्रवास जारी रखने का लाइसेंस ये मालूम होने के बाद मनसूख कर दिया गया है कि तैयारे को तयशुदा सर्विस पर परवास की इजाजत नहीं दी गई थी। एयर एशिया इंडोनेशिया के चीफ एग्जीक्यूटिव सुनो विटामोको ने हफ्ते के रोज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि कंपनी तहकीकात के नतीज के बाद दी गई हिदायत पर अमल करेगी और ये कि अब एयर एशिया तहकीकात मुकम्मल होने से पहले इस सिलसिले में कोई तबसरा नहीं करेगी। सिडनी में कायम एविएशन कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल के चीफ एग्जीक्यूटिव हिवरिची कहते हैं कि हो सकता है कि मामला टेक्निकल हो, लेकिन तहकीकात के नतीजे में मुकदमेबाजी की न बता सकती है क्योंकि उस रूट पर जाने के लिए उनके पास लाइसेंस न था, चुनांचे अब कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। अब इस सिलसिले में गालिबन मुकदमेबाजी होगी। हमारे अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
इसराइल के एक अहदेदार ने कहा है कि इसराइल ने फैसला किया है कि वो फलस्तीनियों के लिए जो टैक्स इकट्ठा करता है उसकी तकरीबन 125 मिलियन डॉलर की रकम को मुंजमद कर दिया जाएगा, जो फलस्तीन के जरायम की बैन अक्वामी अदालत यानी ICC में शिरकत की कोशिश का रद्द अमल है। फलस्तीन अपने हकूमत के मामला चलाने के लिए माहाना इस टैक्स आमदन पर इन्हसार करते हैं और इसी में से सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें अदा की जाती हैं। ये इकदाम फलस्तीनी अहदेदारों की तरफ से अक्वामी मुत्तहदा में ICC में शिरकत के लिए जमा कराए गए कागजात के बाद उठाया کروایا گیا۔ آئی سی سی میں شرکت سے فلسطینی اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لاگو کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کا جرائم کی بین الاقوامی عدالت میں شمولیت کے اقدام سے آزاد ریاست کے لیے اس کی خواہشات کی تکمیل کے امکان کو تقویت نہیں ملتی۔ اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منصور کا کہنا ہے کہ آئی سی سی میں شمولیت کی درخواست انصاف کے لیے کی جانے والی تگ و دے کے واسطے ضروری ہے۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے ان کاغذات پر اس وقت دستخط کیے تھے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس ہفتے کے آغاز پر ایک قرارداد مسترد کر دی تھی، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ 3 سال میں 1967 کی جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس ہو جائے تاکہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ القاعدہ کا ایک اہم رکن امریکہ میں عدالتی کارروائی شروع ہونے سے چند دن قبل انتقال کر گیا۔ 1998 میں افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث ابو ہنسا لبی کی موت نیو یارک میں جمعے کے روز ہوئی۔ اللبی کو اکتوبر 2013 میں امریکی اسپیشل فورسز نے لیبیا کے دارالحکومت ترابلس سے ایک کارروائی کر کے حراست میں لیا تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہالی ووڈ کے فلم اسٹوڈیو سونی پکچرز پر ہیکنگ حملے کے الزام میں شمالی کوریا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیاں شمالی کوریا کی مرکزی انٹیلیجنس ایجنسی ہتھیاروں کی فروخت کے نگران سرکاری ادارے اور سائنسی تحقیق کی ایجنسی شامل ہے۔ شمال مشرقی چین میں ایک گودام میں آتش زدگی سے آگ بجھانے والے عملے کے 5 اراکین ہلاک ہو گئے۔ ہاربن شہر کے اس گودام میں بھڑکی آگ کی وجہ سے درجن بھر سے زائد فائر فائٹرز زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اٹلی کی جنوبی بندرگاہ پر نقل مکانی کرنے والے سینکڑوں افراد سے بھرا ایک جہاز کھڑا ہے جسے عملے نے چھوڑ دیا تھا۔ اطالوی کوسٹ گارڈ جمعے کے روز اس جہاز کا کنٹرول سنبھال لائے جب یہ اطالوی ساحل کے قریب سمندر میں بہ رہا تھا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ تقریباً 450 افراد اس جہاز میں سوار ہیں، جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ خیال ہے کہ زیادہ تر شام کے افراد ہیں۔ اطالوی ماہی گیروں نے بدھ کے روز ایک اور بار بردار جہاز کو پکڑا تھا جس میں نقل مکانی کرنے والے افراد سوار تھے۔ آسٹریلیا کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی ریاستوں میں جنگل کی آگ قابو سے باہر ہو چکی ہے اور ہزاروں افراد کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا ہے۔ آگ بجھانے والے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ جنوبی آسٹریلیا اور وکٹوریا ریاستیں انتہائی طور پر متاثر ہوئی ہیں، جہاں درجنوں مکانات یا تو تباہ ہو گئے ہیں یا انہیں نقصان پہنچا ہے۔
I need to impress on those South Australians who are living in and around The southern Mount Lofty ranges,
جنوبی آسٹریلیا کے پریمیئر جے ویدر ہیل کہتے ہیں کہ میں سدرن ماؤنٹ لافٹی رینجز کے ارد گرد مقیم آسٹریلوی افراد کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خطرناک آگ کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ جنگل کی آگ کی صورت میں اپنی بقا کے منصوبے پر عمل کریں۔ خشک موسم، تیز ہواؤں اور 30 سیلسیس سے زائد درجہ حرارت کی وجہ سے آگ کے لیے بدترین صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ تمام سمتوں میں بے قابو ہو کر آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ متاثرہ علاقے کے رہائشی کلیٹن فینلی کہتے ہیں کہ پہاڑی پر آگ کے بھڑکنے کی آواز ہوائی جہاز کے انجن کی طرح ہے اور بلند سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا میں گرمیوں کے مہینوں میں تباہ کن جنگلی آگ عام ہے۔ تقریباً 6 برس قبل وکٹوریا ریاست میں جنگل کی آگ میں 173 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ 2000 سے زیادہ مکانات بھی تباہ ہوئے تھے۔ ایبولا مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کے نئے سربراہ اسماعیل اولد شیخ احمد نے ہفتے کے روز اپنے فرائض کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ایک روز پہلے ان کے پیشرو نے پیشگوئی کی تھی کہ مرض کی بدترین وبا اس سال ختم ہو سکتی ہے۔ گھانا کے مقام آکرا میں بات کرتے ہوئے اینتھنی بینبری نے مزید کہا کہ ابھی اس بحران کے ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ اینتھنی بنبری کہتے ہیں کہ اس میں چند ہفتے نہیں بلکہ کچھ اور ماہ لگ جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم 2015 میں اس پر قابو پا لیں گے اور ایبولا کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے لیے ہمیں بھرپور کوششیں کرنا ہوں گی، نہ صرف متاثرہ ملکوں کی حکومتوں کے ساتھ مل کر بلکہ کمیونٹیز کے ساتھ مل کر بھی کام کرنا ہوگا۔ ایبولا کے تقریباً تمام کیسز سیرالیون، لائبیریا اور گنی میں ہوئے۔ اس مرض کی وجہ سے 7,900 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھائی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
روسی معیشت کے بارے میں 2015 کے لیے تشویشناک پیش گوئیوں کے باوجود بہت سے روسیوں نے نئے سال کا خیر مقدم خوشی اور مسرت اور ایک بہتر مستقبل کی امیدوں کے ساتھ کیا. روبل کی قدر میں کمی کے تناظر میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ خوشحالی سے زیادہ استحکام کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن مغرب کے ساتھ سیاسی کشیدگیوں سمیت دوسرے مسائل نے بظاہر قومی تفاخر کی ایک لہر پیدا کر دی ہے جو ایسی چیز ہے جسے روسی صدر نے سال نو کے اپنے پیغام میں بڑھانے کی کوشش کی. وائس آف امریکہ کی زلیتسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایک بہتر مستقبل کی توقعات مشرقی یوکرین کے روسی بولنے والوں میں بھی بطور خاص زیادہ دکھائی دیتی ہیں. تفصیلات کے ساتھ سعدیہ اسد.
ماسکو کی ریڈ سکوائر میں نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہونے والی آتش بازیوں کا استقبال روس کے بہتر وقتوں کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ جوش و جذبے سے کیا گیا. ماسکو کے ایک باشندے الیکسی کے الفاظ، ہم روس کے لیے انتہائی مثبت اور انتہائی نیک تمنائیں رکھتے ہیں، وہ جیتے گا. روس ہمیشہ سے سب سے اچھا اور سب سے طاقتور ہے. روس حکمرانی کرتا ہے. روس زندہ باد. یہ الفاظ تھے روس کے ایک رہائشی الیکسی کے. لیکن تیل کی گرتی ہوئی قیمتیں اور روس کے خلاف مغرب کی پابندیوں کے نتیجے میں روس اس سال کسی اقتصادی کساد بازاری کا شکار ہو سکتا ہے. مغربی کرنسیوں کے مقابلے میں روس کے روبل کی قدر تقریباً آدھی ہو چکی ہے، جس نے عام روسی شہری کو پریشان کر دیا ہے. ماسکو میں رہنے والی ایک خاتون الینا کہتی ہیں، میں ہر روز زر مبادلہ کی شرح کا جائزہ لیتی ہوں، اور میرے لیے زر مبادلہ کی شرح کو دیکھنا اس لیے دلچسپ تھا کیونکہ یہ شرح کبھی بڑھتی تھی اور کبھی گھٹتی تھی اور پھر بڑھ جاتی تھی، لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. جب آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ تو آپ کا کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے. یہ الفاظ تھے الینا کے. حتیٰ کہ خود صدر پوٹن نے روسیوں کو آنے والے دنوں کی ممکنہ مشکلات سے خبردار کیا. اگلے سال ہم مل کر بہت سے مسائل حل کریں گے، اور وہ سال ایک ایسا سال بنے گا جیسا ہم اسے بنانے کا فیصلہ کریں گے. اس کے نتائج اتنے مؤثر اور تعمیری ہوں گے جتنا کہ ہم میں سے ہر ایک انہیں بنانے کی کوشش کرے گا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اگرچہ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ روس جلد ہی اپنے مسائل پر قابو پا لے گا، لیکن مسٹر پوٹن کے مخالفین ایک تاریک مستقبل کی پیش گوئی کر رہے ہیں. سابق روسی وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما میخائل کیسیانوف کہتے ہیں، انجام قریب ہے، ملک پستی کے دہانے پر ہے. میرے احساسات اسی طرح کے ہیں. یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ صورتحال میں تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ہم اس کا حصہ بنیں گے. یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سن 2015 ایک بہت اہم سال ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک تاریخی سال ہو سکتا ہے. روس کے مالیاتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کچھ کوشش کے ساتھ کسی اقتصادی بحران سے بچا جا سکتا ہے. زر مبادلہ اور منی مارکیٹ کے ایک ماہر سرگئی رومانچک کہتے ہیں، عمومی پالیسی میں کوئی بھی بہتری، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی مقامی بہتری، منڈیوں کو مستحکم کر سکتی ہے. مثال کے طور پر یورپی پابندیوں میں توسیع کے لیے ووٹنگ کی ضرورت ہوگی، اور اگر روس ان پابندیوں میں سختی کے لیے کوئی جواز فراہم نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی مثبت نتیجہ حاصل کر سکیں. یہ الفاظ تھے سرگئی رومانچک کے. رایاما کے تازہ ترین جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صدر پوٹن کو ابھی تک بھرپور عوامی حمایت حاصل ہے، جو 70-80% کے درمیان ہے. خاص طور پر کرائمیا میں روسی زبان بولنے والوں میں یہ حمایت زیادہ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جس نے گزشتہ مارچ میں روس سے الحاق کیا تھا، پانی اور بجلی کی ان قلتوں کے باوجود جس کا انہیں کبھی سامنا نہیں ہوا تھا. سیواستوپول کی ایک رہائشی نتالیا کہتی ہیں، ہم آج اس چوک میں قصبے کے لوگوں کے ساتھ مل کر نئے سال کا جشن منانے اور صدر پوٹن کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رہائشی عمارتوں کی بجلی بند کر دیں گے، لیکن ہم حقیقتاً صدر کو دیکھنا چاہتے ہیں. اسی لیے ہم اتحاد اور قصبے کا موڈ محسوس کرنے اور نئے سال کا جشن منانے یہاں آئے ہیں. کرائمیا کا الحاق اور باقی ماندہ مشرقی یوکرین میں روسی علیحدگی پسندوں کے لیے ماسکو کی حمایت مغربی ملکوں کی جانب سے مذمت کا باعث بنی ہے اور اس نے روسی اقتصادی مشکلات میں ایک کردار ادا کیا ہے۔ کچھ روسی اس معاملے کو فلسفیانہ انداز میں دیکھ رہے ہیں۔ روس کی ایک طالبہ انستاسیا کہتی ہیں، ہر مشکل کے باوجود ہم رجائیت پسندی میں مزید اضافے کے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر آپ ہنسیں گے نہیں تو آپ پاگل ہو سکتے ہیں۔ یا اگر مذاق کی بات کی جائے، جیسا کہ یہ گلوکار سانتا کلاس سے کہہ رہا ہے کہ وہ روسیوں کو ایک نیا اور غیر استعمال شدہ صدر کسی گفٹ باکس میں پیک کر کے بھیج دے، اور صدر کے تسلی بخش نہ ہونے کی صورت میں گفٹ باکس پر واپسی کا لیبل ضرور موجود ہو۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 21ویں آئینی ترمیم کے بل کے علاوہ آرمی ایکٹ 1952 میں مزید ترمیم کا بل ہفتے کے روز قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس اہم اجلاس میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے علاوہ انٹیلیجنس ادارے ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے بھی شرکت کی تھی۔ پاکستان کی فوج نے کہا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے افغان سرحد کے قریب دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں پر بمباری کر کے انہیں تباہ کر دیا ہے، اور ان حملوں میں کم سے کم 31 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کا کہنا ہے کہ خیبر ایجنسی کی تیرہ وادی میں نشانہ بنا کر کیے جانے والے فضائی حملوں میں خود کش بم حملوں کے تربیتی مرکز کو بھی تباہ کر دیا گیا، اور ہلاک ہونے والوں میں کچھ خود کش حملہ آور بھی شامل تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ خصوصی عدالتیں صرف دہشت گردی کے مقدمات کے لیے استعمال ہوں گی، انہیں سیاستدانوں، مذہبی اسکولوں، تاجروں، اخبار نویسوں اور عام شہریوں کے خلاف استعمال نہیں کیا جا سکے گا۔ کراچی سمیت ملک بھر میں سال 2015 کا پہلا دینی تہوار عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ بعض اسلامی تاریخوں اور حوالے کے مطابق اس دن پیغمبر اسلام پیدا ہوئے تھے، اور چونکہ یہ دن اسلامی مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اس لیے نئے مہینے کا چاند نظر آتے اس کے جشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس موقع پر جلوس بھی نکالے جاتے ہیں اور لوگوں نعتیں پڑھتے اور سیرت نبوی بیان کرتے ہیں۔ لاہور کے ایک حلقے میں بھارتی کشمیر میں ایسے میں پاکستان اور بھارت کے حکام کے ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تازہ واقعے میں دونوں جانب دو افراد ہلاک اور کم از کم 8 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر ہفتے کے روز بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 13 سالہ لڑکی سمیرہ ہلاک ہو گئی، جبکہ شکر گڑھ سیکٹر میں سرحد پار فائرنگ سے ایک 8 سالہ بچہ مرسلین زخمی بھی ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ سیالکوٹ کے قریب ورکنگ باؤنڈری پر ہفتے کو بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے ایک 13 سالہ لڑکی سمیرہ ہلاک ہو گئی، جبکہ شکر گڑھ سیکٹر میں سرحد پار فائرنگ سے ایک 8 سالہ بچہ مرسلین زخمی ہو گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے ایک بیان کے مطابق پاکستانی اہلکاروں نے بھارتی فوج کی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ فائرنگ سے ہلاک ہونے والی لڑکی کا تعلق ظفروال سیکٹر کے چک نہلا سے تھا، جبکہ 8 سالہ زخمی مرسلین شکر گڑھ کے سیکٹر چک بھیکا کا رہائشی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا کہنا ہے کہ پاکستانی سرحدی افواج کی مبینہ فائرنگ سے کہوٹا سیکٹر میں ایک خاتون ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے حکام ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کرنے کا الزام عائد کرتے آ رہے ہیں۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے تبادلے میں پاکستانی رینجرز کے 2 اہلکار جبکہ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کا 1 اہلکار ہلاک ہو چکا ہے۔ پاکستان نے رواں ہفتے ظفروال سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے اپنے 2 اہلکاروں کی ہلاکت پر بھارت سے شدید احتجاج بھی کیا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ اور قومی سلامتی سرتاج عزیز نے بھارت کی وزارت خارجہ کو ایک خط لکھا، جس میں فائرنگ کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری تحقیقات کر کے اس میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دفتر خارجہ سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر طے شدہ طریقہ کار کو دھچکا لگے گا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق سرتاج عزیز کا خط اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمشنر کے حوالے کیا گیا۔ بیان میں بتایا گیا کہ سرتاج عزیز نے بھارتی ہائی کمشنر سے کہا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کشیدگی بڑھانا پاکستان کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس وقت ملک کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک بھر میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ان حالات میں بھارت کا یہ الزام کہ پاکستان دراندازی کی کوششوں کی مدد کر رہا ہے حقیقت سے کہیں دور ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ 31 دسمبر 2014 کو بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں نے پنجاب رینجرز کے اہلکاروں کو فلیگ میٹنگ کے لیے بلایا تھا، لیکن پھر ان پاکستانی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی گئی جس سے دو فوجی زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں بھارتی فورسز کی طرف سے فائرنگ نہ روکنے کے باعث زخمی پاکستانی فوجیوں کو بروقت طبی امداد نہ مل سکی، جس سے وہ دم توڑ گئے۔ تاہم بھارت کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کی ابتدا پاکستانی فوجیوں کی طرف سے کی گئی اور فائرنگ کے اس واقعے میں ایک بھارتی فوجی بھی ہلاک ہوا تھا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل ممالک اور یورپی یونین کے سفارتکاروں کو اس بارے میں بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کو ایسے اقدامات سے باز رہنے کے لیے کہے جو خطے میں استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارتی کشمیر میں ایسے میں ہزاروں خاندان جو سرحد کے قریب آباد ہیں نقل مکانی کر رہے ہیں، جبکہ بھارتی اور پاکستانی فوجوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ تفصیلات سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں۔
متنازع فی کشمیر کی سرحد پر بھارت اور پاکستان کے سرحدی حفاظت دستوں کے درمیان تازہ فائرنگ اور شیلنگ میں نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے علاقے میں خاتون ہلاک اور 8 دوسرے شہری زخمی ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان کے چک نہالا گاؤں میں 13 برس کی ایک لڑکی لقمہ اجل بن گئی ہے۔ جموں میں بھارت کے سرحدی حفاظتی دستے بی ایس ایف کے عہدیداروں نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ پاکستان کے پنجاب رینجرز نے بھارتی کشمیر کے سانبا اور کٹھوا اضلاع میں واقع اس کی 13 چوکیوں اور شہری علاقوں کو مارٹر توپوں سے ہدف بنایا، جس کے نتیجے میں منگو چک نامی سرحدی دیہات کی ایک خاتون توری دیوی موقع ہی پر ہلاک ہو گئی، جبکہ 8 دوسرے شہری زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بی ایس ایف نے لوگوں سے شہری علاقے حفظ مات تقدم کے طور پر خالی کرنے کے لیے کہا، چنانچہ متاثرہ دیہات سے 1000 سے زائد کنبے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے ہیں اور مزید گھر چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ادھر سیالکوٹ میں پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ بی ایس ایف نے بلا کسی اشتعال کے سرحدی دیہات چک نہالا اور چک سلیم کو ہلکے اور خود کار ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ مارٹر توپوں سے نشانہ بنایا، جس کے دوران ظفر وال کی 13 سالہ سمیرا ہلاک اور شکر گڑھ کی 8 سالہ مرسلین زخمی ہو گئیں۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز ISPR کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ پاکستانی سرحدی حفاظتی دستے نے بھارتی فائرنگ اور شیلنگ کا مناسب جواب دے دیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے یہ بھی بتایا کہ سنی چر کو پیش آئے واقعات سے پہلے بھارتی سرحدی حفاظت دستے نے نئے سال کے آغاز پر بھی پاکستانی علاقوں کو اسی طرح نشانہ بنایا تھا، جس کے نتیجے میں پنجاب رینجرز کے 2 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ لیکن بھارتی عہدیداروں نے پاکستانی رینجرز پر سرحدوں پر نومبر 2003 سے نافذ فائر بندی کے سمجھوتے کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے کا الزام دہراتے ہوئے کہا کہ بی ایس ایف کی جوابی فائرنگ میں گزشتہ 4 روز کے دوران 8 پاکستانی رینجرز ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھارتی کشمیر میں بین الاقوامی سرحد پر جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے پاکستانی فائرنگ سے بی ایس ایف کا ایک سپاہی اور ایک خاتون سمیت 2 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ ادھر نئی دہلی میں بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے، ان کے اپنے الفاظ میں، جہاں بھارت ایک طرف پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، پاکستان لگاتار بھارت کے سرحدی علاقوں کو گولی باری کا نشانہ بنا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کے خواہاں ہیں۔ یوسف جمیل، اردو VOA، سری نگر۔
لاہور کے ایک حلقے میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب قرار دیے گئے ہیں۔ تفصیلات لاہور سے افضل احمان کی رپورٹ میں سنیے۔
وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے پاکستان کے سرکاری ٹی وی پر اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقے NA 122 کی دوبارہ گنتی کے نتائج کے مطابق یہاں سے قبل از وقت جیتنے والے مسلم لیگ نون کے امیدوار ایاز صادق کے حاصل کردہ ووٹوں میں مزید 134 ووٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جس سے وزیر اطلاعات کے بقول قوم پر حقائق واضح ہو گئے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی کے پاکستان تحریک انصاف کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ پرویز رشید کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف دوبارہ گنتی کے ان نتائج سے مایوسی کا شکار ہو گئی ہے۔ دری اسنا پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ این اے 122 میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی سے دھاندلی کے الزامات ہی ثابت ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر یاسمین راشد نے اس حوالے سے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
یہ تو سیلڈ نہیں ہے، بیگ کھلے ہوئے ہیں، ان بیگز کے اندر فارم 14 اور 15 بہت سارے بیگز میں موجود نہیں ہیں، 30,000 کے قریب بوگس ووٹس ہیں، اور کوئی تقریباً ہر پولنگ اسٹیشن پہ اگر 1,000 ووٹ ڈلی ہے اس میں سے 300 سے 400 کا کاؤنٹر فوائل ہے اور باقی 500-600 کا کاؤنٹر فوائل مسنگ ہے۔
پاکستان تحریک انصاف 2013 کے انتخابات کی ازسر نو جانچ کے لیے ایک طویل احتجاجی مہم چلا چکی ہے، جس کے دوران میں 126 دنوں تک اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی جلسے کیے گئے اور پھر احتجاجن ہڑتالوں کے ذریعے بڑے شہروں کو بند بھی کیا گیا۔ این اے 122 میں دوبارہ گنتی کے لیے عمران خان کی درخواست پر الیکشن ٹریبیونل نے دوبارہ گنتی کے لیے ایک خصوصی کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن کی سرکاری رپورٹ اگلے ہفتے متوقع ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق این اے 122 کے 2013 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے مقابلے میں 9,000 کے قریب ووٹوں کی برتری سے جیتے تھے۔ اب دوبارہ گنتی میں وفاقی وزیر اطلاعات کے کہنے کے مطابق ایاز صادق ہی این اے 122 سے کامیاب قرار پائے ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
انڈونیشیا میں تلاش اور بازیابی کی ٹیمیں ایئر ایشیا کے مسافر بردار طیارے کے ملبے کو تلاش کرنے کی کارروائیوں میں تیزی لا رہی ہیں اور انہیں بحیرہ جاوا میں 4 بڑی چیزیں ملی ہیں۔ امدادی کارکن جہاز کے فیوزلگ تک پہنچنے کی صحیح کر رہے ہیں، جہاں خیال ہے کہ مسافروں کی مزید لاشیں ملیں گی اور بلیک باکسز بھی مل سکیں گے۔ انڈونیشیا میں تلاش اور امدادی ادارے کے سربراہ بامبانگ سولیسٹیو نے کہا کہ اب تک جو سب سے بڑا ٹکڑا ملا ہے وہ کوئی 18 میٹر لمبا ہے۔ سولیسٹیو نے پہلے کہا تھا کہ امدادی کارکن ریموٹ کنٹرول سے زیر آب چلائے جانے والے آلات کی مدد سے ان چیزوں کی تصویریں لینے کی کوشش کریں جو ممکن ہے جہاز کا ملبہ ہو۔ انڈونیشیا کے عہدیدار نے بتایا کہ اب تک 30 لاشیں بازیاب کر لی گئی ہیں، جبکہ جمعے کے روز بھی درجن سے زائد لاشیں نکال لی گئی تھیں۔ ان میں سے بیشتر امریکہ کے ایک بحری جہاز نے بازیاب کی۔ ایئر بس A320 پر 162 مسافر سوار تھے، جن میں عملہ بھی شامل ہے۔ تلاش کا دائرہ کار ہفتے کے روز وسیع کر دیا گیا، جیسا کہ حکام نے کہا کہ ممکن ہے یہ ملبہ جنوبی بارنیو کے ساحل تک پہنچ گیا ہو۔ موسمی پیش گوئی کرنے والے کہتے ہیں شدید بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے کام میں رکاوٹ اتوار کو بھی جاری رہ سکتی ہے، کیونکہ طوفانی لہریں ہیں اور پانی کا بہاؤ تیز ہے۔ اسرائیل کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے جو ٹیکس اکٹھا کرتا ہے اس کی تقریباً 125 ملین ڈالر کی رقم کو منجمد کر دیا جائے گا، جو فلسطین کے جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICC میں شرکت کی کوشش کا رد عمل ہے۔ فلسطینی اپنی حکومت کے معاملات چلانے کے لیے ماہانہ اس ٹیکس آمدن پر انحصار کرتے ہیں اور اسی میں سے سرکاری ملازموں کی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ اقدام فلسطینی عہدیداروں کی طرف سے اقوام متحدہ میں ICC میں شرکت کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات کے بعد اٹھایا گیا۔ ICC میں شرکت سے فلسطینی اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لاگو کرانے کی صلاحیت حاصل کر سکیں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کا جرائم کی بین الاقوامی عدالت یعنی ICC میں شمولیت کے اقدام سے آزاد ریاست کے لیے اس کی خواہشات کے تکمیل کے امکان کو تقویت نہیں ملتی۔ ICC میں شرکت کر کے فلسطین اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے الزامات لاگو کرنے کی کوشش کرے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منظور کا کہنا ہے کہ ICC میں شمولیت کی درخواست انصاف کے لیے کی جانے والی تگ و دو کے واسطے ضروری ہے۔
This is a very significant step in which we will be going through it.
اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ریاض منصور کہتے ہیں کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے جس کے ذریعے ہم قانونی طور پر انصاف طلب کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر چل کر ہم قابض طاقت اسرائیل کے ہاتھوں ہلاک ہونے والوں کے لیے انصاف تلاش کر سکتے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے ان کاغذات پر اس وقت دستخط کر دیے تھے جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس ہفتے کے آغاز پر ایک قرارداد کو مسترد کر دیا جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ 3 سال میں 1967 کی جنگ سے پہلے والی پوزیشنوں پر واپس ہو جائے تاکہ ایک فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آ سکے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے آئی سی سی میں شامل ہونے کی فلسطینی درخواست پر جوابی کارروائی کرنے کی دھمکی دی ہے لیکن اس کی وضاحت نہیں کی۔ القاعدہ کا ایک اہم رکن امریکہ میں عدالتی کارروائی شروع ہونے سے چند دن قبل انتقال کر گیا۔ 1998 میں افریقہ میں امریکی سفارت خانوں پر بم حملے میں مبینہ طور پر ملوث ابو انصر لبی کی موت نیو یارک میں جمعے کے روز ہوئی۔ لبی کو اکتوبر 2013 میں امریکی اسپیشل فورسز نے لیبیا کے دارالحکومت طرابلس سے ایک کارروائی کر کے حراست میں لیا تھا۔ وہ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل تھا۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے ہالی ووڈ کے فلم اسٹوڈیوز سونی پکچرز پر ہیکنگ حملے کے الزام میں شمالی کوریا پر نئی اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیاں شمالی کوریا کے 3 اہم سرکاری اداروں اور 10 شہریوں پر عائد کی گئی ہیں۔ اٹلی کی جنوبی بندرگاہ پر نقل مکانی کرنے والے سینکڑوں افراد سے بھرا ایک جہاز کھڑا ہے جسے عملے نے چھوڑ دیا تھا۔ اطالوی کوسٹ گارڈ نے جمعے کے روز اس جہاز کا کنٹرول سنبھالا جب یہ اطالوی ساحل کے قریب سمندر میں بہ رہا تھا۔ حکام کا اندازہ ہے کہ تقریباً 450 افراد اس جہاز پر سوار ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ خیال ہے کہ زیادہ تر شام کے افراد ہیں۔ اطالوی ماہی گیروں نے بدھ کے روز ایک اور بار بردار جہاز کو پکڑا تھا جس میں نقل مکانی کرنے والے افراد سوار تھے۔ ادھر اٹلی نے سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے جو اقدامات اختیار کیے ہیں، انسانوں کی تجارت کرنے والوں نے اس سے بچنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں پناہ گزینوں کا ایک نیا ریلا ساحل کا رخ اختیار کرا ہے، ان میں سے زیادہ تر کا تعلق شام سے ہے۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے آل پیسن کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور۔
ایک ہفتے کے اندر دوسری مرتبہ اٹلی کے حکام نے اپنے ساحل کے قریب ایک جہاز سے غیر قانونی تارکین وطن کو بچانے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اس مرتبہ جہاز میں تقریباً 450 افراد سوار تھے جن کے بارے میں خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر کا تعلق شام سے ہے۔ بدھ کے دن بھی اس سے 2 گنا تعداد میں پناہ گزینوں کو اٹلی کی ایک اور بندرگاہ کے قریب بچانے کے لیے کارروائی کی گئی تھی۔ ان کے بارے میں بھی خیال ہے کہ ان میں سے بیشتر شامی ہیں۔ دونوں ہی واقعات میں عملے کے ارکان فرار ہو گئے تھے اور جہاز کو ساحل کی جانب روانہ کر کے آٹو پائلٹ پر ڈال دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں اٹلی کے کوسٹ گارڈ اس بات پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان لوگوں کو بچایا جائے اور بندرگاہ پر لایا جائے۔ انسانی تجارت کرنے والوں نے یہ طریقہ ایک ایسے وقت میں استعمال کرنا شروع کیا ہے جب اٹلی نے اپنا وہ آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت سمندر میں دور تک مزید گشتی کشتیاں روانہ کی جا رہی تھیں۔ لندن میں یونیورسٹی کالج کے پروفیسر جان سالٹ کا کہنا ہے کہ آپریشن ختم کرنے کا مقصد تارکین وطن کو ایک پیغام دینا ہے۔
By withdrawing, as they have done from the Mare Nostrum operation,
اس آپریشن کو ختم کرنے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ آپ کو بچایا نہیں جائے گا، اس لیے آپ نہ آئیں۔ تاہم یہ ایک طویل المیاد حل ہے، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ طویل المدت بنیاد پر نئی پالیسی کارگر ہوگی یا نہیں۔ اٹلی اب یورپی یونین کی ایجنسی فرنٹک پر بھروسہ کر رہا ہے کہ وہ سیاسی پناہ حاصل کرنے والوں کی آمد سے نمٹنے میں مدد کرے، تاہم ادارے کے پاس وسائل کی کمی ہے اور گشتی کشتیاں بھی کم ہیں۔ انسانی تجارت میں ملوث گروہ غیر قانونی تارکین وطن کو یورپ بھیجنے کے لیے بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ بظاہر انہوں نے یہ ترکیب نکالی ہے کہ وہ کشتیوں کو آٹو پائلٹ پر ڈال کر ساحل کی جانب روانہ کر دیتے ہیں اور پھر اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں وہ کشتیوں سے تو محروم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بقول پروفیسر سالٹ کے وہ پرانی ہوتی ہیں اور ان کی قیمت برائے نام ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ نئی ترکیب ہر ایک کے لیے بہت حیرت انگیز ثابت ہوئی ہے۔ اس بات کو نہ بھولیں کہ یہ باتیں تجارت کے زمرے میں آتی ہیں۔ میرا خیال نہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں یہ سمجھ پائے ہیں کہ یہ کاروبار کیسے چلتا ہے۔ یہ بات بظاہر واضح ہے کہ انسانوں کی تجارت کا کاروبار ترکی میں مقیم شامی پناہ گزینوں کا بہت زیادہ استحصال کر رہا ہے اور انہیں یورپ بھیجنے کے لیے ایک نئی ترکیب کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ پروفیسر سالٹ کا کہنا ہے کہ اس سے جنوبی یورپ کے ملکوں، خاص کر اٹلی اور یونان پر خاصا بوجھ پڑ رہا ہے۔ مدیحہ انور، اردو VOA، واشنگٹن۔
لندن کے رائل فری ہسپتال نے بتایا کہ اسکاٹ لینڈ کی نرس کی حالت تشویشناک ہے جن کا ایبولا کے لیے علاج کیا جا رہا تھا. ہسپتال نے ہفتے کے روز کہا کہ پاولین کیفر کی حالت گزشتہ دو روز میں مزید بگڑ گئی ہے. انہوں نے سیرالیون میں رضاکارانہ طور پر ایبولا مریضوں کے علاج معالجے میں مدد کی تھی. یونان کی پولیس نے بتایا کہ انہوں نے مارکسی چھاپہ مار گروپ کے ایک قصور وار ٹھہرائے گئے رکن کو ایک سال کی تلاش کے بعد گرفتار کر لیا ہے. وہ جیل سے عارضی چھٹی کے دوران فرار ہو گیا تھا. پولیس عہدیداروں نے بتایا ہے کہ کرسٹوڈولس جیروس کو ایتھنز کے قریب گرفتار کر لیا گیا. خبریں ختم ہوئیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام کے ساتھ میں ہوں نیلو فرمغل. آج کے اس پروگرام میں ہم دنیا بھر کی لڑکیوں کے لیے امریکی امداد سے چلنے والے پروگرام یو ایس ایڈ کی حالیہ کاوشوں پر بات کریں گے.
In Pakistan, a girl was shot for insisting she and her friends have the right to learn.
In Nigeria, hundreds of young girls were kidnapped as they prepared for their final exams at boarding school.
In Haiti, a young girl who couldn't afford to go to
school. Hollywood کے ستارے اور مشہور شخصیات نے امریکہ کی مدد سے چلنے والے اس پروگرام Let Girls Learn کی حمایت میں آواز اٹھائی ہے. اس پروگرام پر $231 million کی لاگت آئی ہے جسے یو ایس ایڈ کے تعاون سے فنڈز مہیا کیے گئے ہیں. اس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے سرکاری اور معیاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے. وائس آف امریکہ کی نمائندہ مریم دیالو نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ نیا پروگرام افریقہ, جنوبی ایشیا, لاطینی امریکہ اور مشرق وسطی میں شروع کیا جا رہا ہے. یو ایس ایڈ نے ممتاز شخصیات کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کی جانب توجہ دلائی ہے. کرسٹی ولسیک بین الاقوامی تعلیم کے لیے یو ایس ایڈ کی سینئر ایڈوائزر ہیں. ان کے الفاظ ہیں,
فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی ملالا, فار دیم ٹو بی موٹیویٹڈ بائی دی کڈنیپنگ آف دی گرلز ان نائجیریا.
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ملالا کی زندگی کو دیکھ کر آگے بڑھیں, وہ نائجیریا میں لڑکیوں کے اغوا سے سبق حاصل کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسا گروپ ترتیب دے رہے ہیں جنہیں ہم تعلیم دے سکتے ہیں. ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس وقت 62 million بچیاں اسکول نہیں جا رہی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں. ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے. اس کی ایک مثال پاکستان سے ملتی ہے, جہاں نو عمر سرگرم کارکن ملالا یوسفزئی کو 2 قبل گولی مار دی گئی کیونکہ وہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی طالبان کی کوششوں کے خلاف مہم چلا رہی تھی. اس سال ستمبر کی 12 کو حکام نے 10 کی گرفتاری کا اعلان کیا جن کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں. نائجیریا میں اسکول کی سینکڑوں لڑکیاں ابھی تک لاپتہ ہیں جنہیں اسلامی عسکریت پسند گروپ بوکو حرام نے اغوا کر رکھا ہے. بوکو حرام کا حوثی زبان میں مطلب ہے مغربی تعلیم گناہ ہے. لیکن یوگنڈا سے تعلق رکھنے والے منڈیلا فیلو سائرس کوالا کا کہنا ہے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے.
ایجوکیشن ہیلپس یو اوپن اپ یور مائنڈ اینڈ وانس یو اوپن اپ یور مائنڈ دین یو چوز واٹ انفارمیشن ورکس فار یو اینڈ ہاؤ یو گو.
وہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم کے ذریعے آپ کا ذہن کھلتا ہے. ایک مرتبہ آپ میں شعور آ جائے تو آپ صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتے ہیں. تعلیم کے بغیر آپ کا دماغ بند رہے گا, تب آپ کیا کریں گے. یو ایس ایڈ نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ افغانستان, اردن, گواتیمالا, جنوبی سوڈان اور نائجیریا میں پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کے لیے $231 million کے پروگرام فنڈ کرے گا. یو ایس ایڈ کی انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے سینئر ایڈوائزر کرسٹی ویلسیک کہتی ہیں
In Nigeria, part of those resources will go for training quality teachers, and that's really, really an important part.
وہ کہہ رہی ہیں کہ نائجیریا میں اس پروگرام کے ذریعے اساتذہ کو تربیت فراہم کی جائے گی اور یہ اس کا ایک اہم حصہ ہے. اس سے 250,000 لڑکیوں کو فائدہ پہنچے گا. بچوں کو اسکول بھیجنے کے سلسلے میں بڑی پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے. ورلڈ بینک کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق بہت سے ملکوں میں دوسری اور تیسری گریڈ میں پڑھنے والے 70% طالب علم ایک سادہ سا پیراگراف بھی پڑھ نہیں سکتے. کرسٹی ویلسیک کہتی ہیں کہ ان کی ایجنسی اسٹوڈنٹس کو جانچنے کے لیے نئے سسٹم کا استعمال کر رہی ہے.
I was in Pakistan and got to see the children taking this 10-minute test that really very quickly evaluates
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں پاکستان میں تھی اور میں نے دیکھا کہ 10 منٹ کے ٹیسٹ کے دوران فوری طور پر آپ ان کی زبان، اعداد، نام، لہجے اور آوازوں کی جانچ کر لیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ایجنسی اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے سخت کام کر رہی ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ بچے صرف رٹا نہیں مار رہے ہیں بلکہ واقعی میں جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ اسے سمجھ بھی رہے ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آر ڈی برمن اپنی دھنوں میں آج بھی زندہ. تفصیلات فکر و فن میں. لیجنڈری میوزک ڈائریکٹر سچن دیو برمن کے سپوت راہل دیو برمن، جنہیں دنیا آر ڈی برمن کے نام سے بھی یاد کرتی ہے، فلمی موسیقی کا ایسا نام ہے جس نے ہر دور میں نئے تجربات کیے اور ہر تجربے پر اپنا لوہا منوایا. وہ 1961 میں فلموں میں آئے. یہ سولو سانگ اور کلاسیکل فلموں کا دور تھا. آپ کی قسم اور آندھی آر ڈی برمن کے سروں سے سجی اسی دور کی کامیاب ترین فلمیں ہیں. ستر کی دہائی کے آخری سالوں میں فلمی موسیقی نے ایک اور کروٹ لی. اس دور میں پنجم دا نے کیبرے سانگ متعارف کروایا جو سپر ڈوپر ہٹ ہوا، خاص طور پر فلم کارواں کا یہ گیت. اسی دور میں دیو آنند فلم ہرے راما ہرے کرشنا لے کر آئے، جس نے زینت امان کو تو ہیروئن بنایا ہی. ان پر پکچرائز ہونے والے گانے دم مارو دم کا میوزک دے کر آر ڈی برمن بھی فلموں میں امر ہو گئے. دم مارو دم مٹ جائے ہم. سن 1980 میں پنجم دا لیجنڈ سنگر آشا بھونسلے کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھ گئے. اس وقت کی ٹاپ موسٹ سنگر اور سروں کے بادشاہ آر ڈی برمن ایک ہوئے تو پھر ان کے سامنے بھلا کون ٹک سکتا تھا. دونوں کے کمبینیشن نے میوزک انڈسٹری کو ایسے انگنت اور لازوال گیت دیے جو اپنا جواب آپ تھے. سن 1980 کی دہائی میں زمانہ بدلا تو آر ڈی برمن نے بھی زمانے کے ساتھ اپنے میوزک کو نئے انداز میں ڈھال دیا اور نوجوان نسل کو وہ لو سانگز دیے جو اس وقت کی ڈیمانڈ تھے. آر ڈی برمن اپنی موسیقی کے ذریعے 33 سالوں تک لوگوں کے ذہنوں پر چھائے رہے. گو کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں، لیکن ان کی دھنیں سننے والوں کو آج بھی اپنے سحر میں جکڑے ہوئے ہیں. اس خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urduvoa.com. سعدیہ اسد، اردو وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بجے، بھارت میں 10 سے 10:30 بجے اور واشنگٹن میں دن 12:30 بجے سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے۔
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتا ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوا۔ 12 گھنٹے کی نشریات آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے روزانہ سنتے ہیں۔ اس نیوز شو کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے، میرے ساتھ پروڈیوسر تھی نیلوفر مغل اور انجینئر جان ڈریڈن۔ بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے میری ملاقات کل ہوگی پھر انہیں نیوز شوز میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے اور اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ بہجت کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔